أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مطائر الخلق وأواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الضباء الحمد والمقام المحمود ذو القاسم محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سلام. جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کی دعائیں شامل حال ہیں اور انہی کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. عنوان آپ کے پیش نظر ہے حیا علی الفلاح. اس عنوان پر یہ تیسری تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آغاز میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اور پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ جس تعداد میں یہاں جمع ہیں آپ تقریر کو حتماً سن رہے ہیں, لیکن ایک ہماری آڈینس جو انٹرنیٹ پر موجود ہے وہ گزشتہ کل ایک اذیت سے دوچار ہوئی, ایک تکلیف سے دوچار ہوئی. ابھی اٹھتے اٹھتے بھی مجھے ایک مومن نے کہا, ظاہر ہے کہ مشترک اطلاع پہنچ چکی تھی, ٹیلی فون بھی آئے, پیغامات بھی آئے. اس تعلق سے دیکھیے میری گزارش کو ذرا سا ذہن نشین کیجئے. ہم انتہائی جدید دور میں زندہ ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے ہیں اس دور سے تو وہاں کچھ تقاضے بھی ہیں, انہیں پورا کرتے رہنا چاہیے. ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ بہترین دل و دماغ کے حامل افراد ہیں جو اس مجلس کو ممکن بنا رہے ہیں کہ اس کی ایک صورت پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں یہ ان مومنین اور مومنات تک پہنچے کہ جو نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ بیرون ملک بھی مقیم ہے, کوشش ہو رہی ہے. اس میں جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے وہ یہ کہ اگر ایک صورت ہو تو اس کو ٹیسٹ ٹرانسمٹ کر کے دیکھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسی دقت پیدا ہوتی ہے تو مجلس کے دوران کسی وقت کسی ایسے سے رابطے کی کوشش کی جائے کہ جو انتہائی ذمہ داری سے ان تقاریر کو سن رہا ہو فقط اس لیے کہ غرض مانیٹرنگ ہو, اور اس مانیٹرنگ میں اگر آڈیو کا کوئی لیول ہے, ویڈیو کے تعلق سے اگر کوئی گلچ ہے, اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورت ہے تو اس کو ذہن میں ظاہر رکھنا بھی چاہیے اور فوری طور پر پہنچا دینا چاہیے تاکہ کوئی اگر اس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو اس کو فوری طور پر دور کر دیا جائے. یہ میری ایک گزارش ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ آنے والی مجالس میں فقط اس عشرے سے تعلق نہیں ہے اس کا, جتنی بھی مجالس یہاں پر ہوتی ہیں. اس لیے کہ دیکھیے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سننے والا ہے. اس میں تعداد پر منحصر بات نہیں ہوتی, بلکہ اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فالوئنگ کہہ لیجئے کہ چاہتے ہیں سننے والے کہ دیکھیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے, کس طریقے سے پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے. اس میں اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن ایک تقاضا جو ہوتا ہے اس تعلق سے, ظاہر آواز کل پوری تقریر میں نہیں تھی لیکن تقاضا کچھ یہ ہو گیا کہ صاحب کیا یہ ممکن ہو کہ اگر آپ کل والی باتیں کچھ دہرا دیں, یا مثلا کل کی تقریر آپ اگر دوبارہ کر دیں. تو میں ظاہر کہ اس تعلق سے صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ ظاہر کوئی ٹرانسکرپشن تو میرے پیش نظر نہیں ہوتی تقریر کرتے ہوئے, کوئی ایسا تو صورت آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہوتی کسی بولنے والے کے سامنے کے آگے کہیں کہ وہ لفظ بلفظ کسی صفحے کو یاد کر کے آتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسے آپ کے حوالے کرتا. ایسا پسند نہیں ہوتا, ایسا پسند نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے بیان کرنے کا. میں نے جس بات کو اپنے پیش نظر رکھا ہے کہ گزشتہ کل یقیناً اس سے میرا آنے والا کل بہتر ہو, یہ تو تقریر میں میرا مطمع نظر ہے. تو اب اگر وہ بات جو کل کر بیٹھا ہوں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ دوہرا دی جائے وہ بات اور دوبارہ آپ تک پہنچائی جائے, تو اس میں بنیادی باتوں کو تو میں دوہرا سکتا ہوں, لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ فکریں, وہ جملے, وہ باتیں, سارے وہ چیزیں نہیں دہرائی جا سکتی. مگر میں اپنے تعلق سے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوشش کرتا ہوں اس تعلق سے, کہ ظاہر ہے کہ ہم قرآن کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہے ہیں, حی علی الفلاح ہمارا عنوان ہے, خیر کی طرف ہم بلا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ نجات کے راستے کی طرف ہی آپ کو لے جا رہے ہیں. میں نہیں, یہ قرآن آپ کو اس سفر میں اپنے ہمراہ رکھے ہوئے ہے. جب اس سفر میں آپ کے ہمراہ قرآن مجید ہے تو ظاہر ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن کو دوہرا دیا جائے اتنی ہی مرتبہ ایک سادگی کی صورت ہے. اس میں کہنگی پیدا نہیں ہوتی, اس میں کوئی ایسی بات پیدا نہیں ہوتی جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ کہی بھی بات یا پڑھی ہوئی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو اس تعلق سے وہ میرے سننے والے جو آج مجھے سن رہے ہیں, اور یقین کامل ہے کہ یہ آواز پہنچ رہی ہوگی, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ ایک قرآن مجید کی آیت کے حصے میں جو بقرہ ہی سے متعلق ہے, وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس پر احاطہ تھا, اس پر گفتگو محیط تھی اور اسی تعلق سے گفتگو کی گئی. اس پر اگر آج آپ مجھ سے کہیں کہ گفتگو کی جائے تو میں کل کہہ کر چکا تھا اپنے تئیں کہ ایک ناتمامی کا احساس بھی تھا اور گفتگو مکمل بھی نہیں ہوئی تھی, جو کہ دن تیسرا ہے, تقریر تیسری ہے, جس کے بعد سات تقریریں اور ہو جاتی ہیں. میں نے پانچ آیتوں کی تلاوت کر دی ہے. اب یہ پانچ آیتوں کی تلاوت کرنے کی وجہ میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں, اس لیے کہ تسلسل فکر تھا اس میں. تائیں کے آیت فلاح پر جا کے منتقی ہوئی. ظاہر کہ مسلسل قرآن ایک تسلسل رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ پانچ آیتیں منتقی ہوتی ہیں وہاں پر ایک طرح کا یوں سمجھیے کہ پیغام تھا جس کو خلاصتاً خود کلام مجید نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اب رہ گئی بات یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں, یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کی گنجائش نہیں, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ آپ کریٹ نہیں کر سکتے, یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ اسکیپٹک اپروچ کے ساتھ آغاز گفتگو نہیں کر سکتے. دنیا کا ہر علم اگر آپ اس کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی بنیاد تشکیک پر ہے. اور اس کی مثال اگر میں آپ کو دے دوں تو وہ مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ارضیات سے لے کر اگر آپ طبیعت تک چلے جائیں, اور اگر آپ علوم حاضر میں کسی بھی صورت اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ جینیٹک سائنس سے لے کر نیوکلیر سائنس تک چلے جائیں, جتنے بھی علوم کا احاطہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں, سب میں ایک پریمائس ہے, ایک مقدمہ ہے, ایک بنیاد ہے جس کو رکھا ہی گیا ہے لفظ اس پر. انگریزی کا ایک لفظ ہے اس, یعنی اس میں اگر کی صورت کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے. اس کو آپ تھیورم کی صورت میں دیکھ لیں, اس کو کسی آپ اکویژن کی صورت میں دیکھ لیں, اس کو کسی آپ نظریے کی صورت میں دیکھ لیں, تو آپ محسوس یہ کریں گے ہائپوتھیٹیکل گفتگو کے نتیجے میں علم کی بنیاد رکھی جاتی ہے. میں نے اسپیکولیٹو بنیاد نہیں کہا, हाइपोथेटिकल, इसमें फर्क है, यानी कि हमारे पास वो वक्त नहीं है इसके फर्क को बताने का, लेकिन एक मुकदमा कायम किया जाता है और जाहिर है कि उसमें सबसे बुनियादी शय इस बात को करार दिया जाता है, अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा मुमकिन है तो यूं भी मुमकिन है, और नतीजे में वसीत किताबें हैं और जाहिर है कि इल्म इतना वसीत और इतना फैला हुआ है और इतना मुहित हो जाता है कि उसके बाद न खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये है उलूम, वो उलूम के जिनकी बुनियाद इंसान ने रखी। कल मैंने सूरह यूनुस की जगह आयत की तिलावत की और मुसलसल आपके सामने खासतौर पर दो आयतों की तिलावत की, तो मैंने यही कहा, देखिए ये बात यहां पर कुरान के ताल्लुक से शक जहां नहीं पैदा हो रहा है कि आप ये कहें कि बकरा फातिहा से गुजरे, बकरा में आके शक पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कुरान कुल किताब है, इस कुल किताब को सामने रखकर बयान करने वाला ये कह रहा है, जिसे इसमें शक न करना। तो मैंने अर्ज ये किया था कल की तकरीर में कि एक बात याद रखिए, वो ये कि इसकी बुनियाद कहां से है, इसकी बुनियाद कहां पर है, शक होता कैसे है, शक कायम कैसे होता है। तो उस ताल्लुक से जो बात मैंने की उसको जरा सा, चूंकि सूरह यूनुस की आयतों का हवाला मैंने दिया था, उसको मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि हमारे वो साथी, वो हमारे नौजवान, वो बच्चे, वो बहनें जो न सुन सके, मैं उनको सिर्फ ये बता सकूं कि मेरा कल का रेफरेंस पॉइंट क्या था। कुल हल मिन शुरकाएकुम मन यब्दउल खल्क थुम्मा युईदुहु। अजीब बात यह है कि जिनको तुम शरीक बना रहे हो उसकी जात में, कौन जो पैदा करने वाला है, तो देखो जिनको तुम शरीक बना रहे हो, क्या जिनको तुम शरीक बना रहे हो उन्होंने कभी बदाए खल्क किया है? खल्क को पहले रोज, पहले रोज यानी मखलूकात को अव्वलीन बार किसी ने खल्क किया है? ये कुरान ने एक सवाल किया है बतवसुत सरकार रिसालत महाब, कि तुम पूछो, इनसे कहो, इनको बताओ, इनको समझाओ कि कहीं ऐसा तुमने, तुम्हारे शरीक जिनको तुम शरीक कर रहे हो, क्या उन्होंने कभी ऐसा किया कि बार अव्वल इन्होंने खल्क किसी शय को किया हो? ये बड़ी अजीब मसला है और अजीब बात है। बदाए खल्क की जब बात होती है, जिसको इब्तिदा कहा जाता है, जिसको आगाज कहा जाता है, वहां पर पूछने वाला ये पूछा पहली बार, तो इसका मतलब ये है कि वो पहली बार में मादा भी तुम लाओ और जिसको कहते हैं स्पिरिट भी तुम लाओ, यानी मैटर भी तुम्हारा हो, स्पिरिट भी तुम्हारा, मादा भी तुम्हारा, रूह भी तुम्हारी। अब बताओ कि तुमने कभी किसी ऐसी चीज को खल्क किया है? इसीलिए मैं अपने सुनने वालों को, खासतौर पर नौजवानों को कहता हूं कि एक अंग्रेजी में मुख्तलिफ लफ्जों का इस्तेमाल है, जहां डिस्कवर करना कहते हैं, जहां इन्वेंट करना कहते हैं, जहां इनोवेट करना कहते हैं, वहां पर इस बात को पेश नजर रखा जाए, क्या इंसान इस काबिल है कि किसी शय को, किसी शय को बार अव्वल उसने खल्क किया हो? कुरान मजीद ने कहा हरगिज ऐसा नहीं है। जो कोई ये कहता है कि बार अव्वल हमने इस शय को ईजाद किया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मादा वो कहीं से लाए ढूंढकर, और उसने रूह भी कहीं से लाए जो फूकी जाए। उसके बगैर अगर कोई ये कह रहा है कि हमने बार अव्वल इस शय को पैदा किया है, ईजाद किया है, आगाज किया है, इब्तिदा हमने की है, तो ऐसी थ्योरी, ऐसा नजरिया, नजरिया नहीं होता। सूरह यूनुस के पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं, दसवां सूरा है कलाम मजीद का, मक्की सूरा है, यानी वो समझिए कि नुजूली तरतीब में 51वां इसका निशान है। मक्के में 86 सूरे नाजिल हो रहे हैं और वहां गुफ्तगू इतनी बुलंद पाया, बुलंद मतलब गुफ्तगू हो रही है कि कोई है जिनको तुम शरीक करते हो अल्लाह की जात से, कि उसने बार अव्वल पैदा किया है? यहां गुफ्तगू नहीं रुकती, बार अव्वल पैदा करने के बाद उसको उस प्रोसेस से गुजरना है जिसमें मौत दरमियान में हायल होती है, उसके बाद उसी खिलकत का एक मरतबा इरादा हो जाए, उसको दोहरा दिया जाए। तो कोई तुम में ऐसा है जो बार अव्वल अलग भी करे और उस बार अव्वल खिलकत को दोहरा भी दे? कुल्लाहु यब्दउल खल्का थुम्मा युईदुहु, कह दो इनसे कोई कर नहीं सकता, ये बेकार की बातें हैं, ये अल्लाह ही है जो बारे अव्वल पैदा भी करता है और फिर उसको दोहरा भी دیتا ہے. میں نے کہا تھا اس میں رکنا نہیں ہے, جہاں مطلقاً رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رموز اوقات سے آپ واقف ہیں قرآن مجید کے, وہاں رکنا ہے ازبط. طبیعت اگر آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی روانی سے پڑھ دیا جائے تو معنی بدل جائیں گے. اسی لیے تقاضا ہے, تقاضا ہے علماء کا کہ بہت غور سے قرآن کی تلاوت کی جائے, جہاں رکنے کے متعلق احکام ہیں ان احکام کو پابندی سے فالو کیا جائے اور پھر اس کے بعد لطف اٹھایا جائے ان معانی کا, ان مفاہیم کا جو قرآن مجید آپ کو دے رہا ہے. کہہ دو ان سے یہ فقط اللہ ہی ہے کہ جو بار اول خلق کرتا ہے اور اس خلقت کو دوہرا بھی دیتا ہے, یعنی بدائے قلب بھی اعادہ قلب بھی. یہ دو لفظ یاد رکھیے, آغاز بھی اور اس کے بعد انجام نہیں, یہاں انجام کا تصور نہیں ہے, دوہرا دینے کا تصور ہے. یعنی ایک منزل سے ایک منزل تک پہنچانا, یہ تو سفر ہے, یہ سلسلہ ہے. یہ قرآن مجید نے ظاہر کی بات کی اور اس کے بعد بے اختیار کہا فانا کو حکوم, یہ تم الٹے پیروں کہاں واپس جا رہے ہو, کس طرف واپس جا رہے ہو. یعنی قرآن کی ترتیب فکر میں واپس جانا نہیں ہے. قرآن نہیں چاہتا کسی مسلک کا کوئی ہو, کسی عقیدے کا کوئی ہو, کسی ملت کا کوئی ہو, کسی مذہب کا کوئی ہو, اس کی ذات میں اگر شریک بھی کر رہا ہو اس کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے دیکھو الٹے قدموں واپس جانا مناسب نہیں ہے. ہم تو پروگرس کے قائل ہیں, ہم تو آگے بڑھنے کے قائل ہیں, ہم تمہیں پیچھے کیسے لے جائیں گے, تم کہاں جا کے مل رہے ہو, کس سے جا کے مل رہے ہو, کس پورے مقدمے کو مضبوط بنایا یہ کہہ کے کہ اب ان سے دوسرا سوال کرو. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, جن کو تم کچھ چیزات میں شریک ٹھہراتے ہو کیا کوئی ایسا ہے ان میں جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو, قل اللہ یهدی للحق. دیکھیے یہ مقدمہ اگر آپ کے ذہن میں یونس کی پہلی بدائے قلب اور اعادہ قلب کی آیت نہیں ہوگی تو ہدایت حق اور حق سے ہدایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ دو مختلف باتیں ہیں, میں نے آپ کے سامنے دونوں انداز سے آپ کے سامنے رکھ دی بات کو کہ کیا ایک ہدایت حق اور ایک حق سے ہدایت, یہ دونوں مختلف باتیں سمجھ میں آپ کو اس آیت میں اس طرح سے آئیں گی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہنے والا دیکھو وہ جو ہم نے بات کی تھی بائیں ہی اس بات کو اپلائی کر دو اب یہاں پر. یہاں پر وہ کسی سے ممکن نہ ہو سکا, یعنی نہ بدائے قلب نہ اعادہ قلب. دوسری بات کر دو, کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن ہمیشہ سوچتا رہتا ہے, متلاشی ہے, نئی فکر کے متلاشی رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نئے نئے زمانوں میں یہ قرآن جائے گا, نئے نئے ہاتھوں میں یہ قرآن جائے گا, تو نہیں معلوم کتنے سوچنے والے کس کس زمانے میں کس کس طرح سوچنے ہوں گے. تو ہر صدی ہر قرن کو اپنے اعتبار سے کیچر کرتے ہوئے قرآن کو آگے بڑھنا ہے. قرآن 11 ہجری تک کے موضوعات کو لے کے نہیں بیٹھا ہے اپنی دامن میں, قرآن قیامت تک کے موضوعات کو لے کر بیٹھا ہوا. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بے اختیار کہا دیکھو اب ان کو جن کو شریک بنا رہے ہیں, اب ظاہر زمینی حقائق کی تمہیں گفتگو ہونا جس کو آپ انگریزی میں گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں. ظاہر کہ 20 جنوری کا دن آپ نے گزارا ہے تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے پیش نظر تو رہی ہوں گی, تو وہیں سے یہ لفظ آ رہا ہے انہیں کو واپس کرتے ہیں یہ لفظ. وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر آ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو کیا وہ ہدایت کی طرف لے جا سکتے ہیں, کیا وہ حق کی ہدایت پر اپنے آپ کو معمور کر سکتے ہیں. قل اللہ یہدی للحق, جیسے بدائے خلق ہے جیسے اعادہ خلق ہے ویسے ہی یہ ہدایت بھی کسی اور سے نہیں ملتی سوا اللہ سے. کہہ دو تم کہو تم, اس لیے کہ تم ہمارے نمائندے ہو, کوئی اور نہیں ہے. کسی اور کو نہ ہم نے پیغامبر سنا ہے نہ ہم نے کسی اور کو معتبر جانا ہے, ہم نے تمہیں چاہا ہے کہ تم ہماری طرف سے یہ گفتگو. قل فل اللہ ہے, تم کہہ دو کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور اس کے بعد کہا دیکھو یاد رکھو یہ پہلی بات کہ قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی. دیکھو
کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے یا جو خود ابھی ہدایت پر آیا ہی نہیں ہے, کیا وہ ہدایت کر سکتا ہے یا وہ ہدایت کرے کہ جس کی ہدایت ہو چکی ہو؟ یعنی ہدایت یافتہ ہوگا تو ہدایت کرے گا, جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا وہ ہدایت نہیں کرتا. بدائے کل قیادہ کل کے بعد اب ہدایت حق اور حق تو ہدایت کی بات کر رہا ہے. دیکھو یہ زمینی حقائق ہے, ان سے دنیا چلتی ہے, دنیا کسی اور طرح نہیں چلتی. دنیا کو چلنے کے لیے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے پیدا کرتا ہے, کیسے مارتا ہے, کیسے اٹھاتا ہے. سوال کیا ہے نہ تم کو تمہارا تعلق اس پیدائش سے ہے, نہ تمہارا تعلق اس دوبارہ اٹھائے جانے سے ہے. تم درمیان میں ہو, فقط درمیان میں رہو اور سمجھنے کی کوشش کرو. جو معاملات تمہاری زندگی سے متعلق ہیں ان پر غور کرو. اور وہ معاملات یہ ہے کہ ہر انسان گائیڈنس چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کی جائے. تو ہم تمہیں عقلانی بات یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری صحیح رہنمائی, صحیح راہبری, صحیح گائیڈنس کوئی اور نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود ہدایت یافتہ نہ ہو. اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ انسانوں کے وہ مستقبل سے کھیلے, انسانوں کے وہ فیوچر سے کھیلے, انسانوں کی وہ انسانیت سے کھیلے. نہیں, ایسے کو ہم حق ہدایت نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود ہدایت یافتہ نہ ہو. فرمایا لکم کیف تحکمون, یہ تمہیں ہو کیا جائے ہے, کس طرف جا رہے ہو, کیا حکم لگا رہے ہو, یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ کا دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے, تمام یکتب اکثر ہوں اللہ بننا. اصل میں ہو یہ رہا ہے اکثریت بن ہو, تقمین ہو, گمان ہو, قیاس کی پیروی کر رہی ہے. اور پھر ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. یاد رکھو ایک بات, یہ جو ظنوں گمانوں تخمینوں قیاسوں کنجکچر کو بنیاد بناتے ہیں اپنے نظریات کی, ان کے لیے ایک پیغام ہے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ حق کو سمجھنے, حق کو منوانے, حق کو پہچنوانے کے لیے قیاس کا کوئی رول نہیں ہوتا, گمان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا, ظن و تخمین کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. بس یاد رکھو بے شک اللہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے, یعنی یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آیت ختم ہو رہی ہے اس جملے پر, ان اللہ علیم بما یفعلون, خدا عالم ہے, جانتا ہے, باخبر ہے, بے خبر نہیں ہے. وہ تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہاری کانسپریسی کیا ہے, تمہاری سازش کیا ہے, تم کس کو حق ہدایت دینا چاہ رہے ہو, کس سے حق ہدایت چھیننا چاہ رہے ہو. ہم سب جانتے ہیں تمہارا متمع نظر کیا ہے, تمہاری زندگی کا تصور خود تمہارے پاس کیا ہے ہم جانتے ہیں, مگر ہم کچھ نہیں کہتے. ہم تمہیں باخبر کرتے ہیں کہ ہر چیز پر ہماری نگاہ ہے, وارن کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے, ہوشیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے, دیکھو یاد رکھو اس مسئلے کو بھی سمجھو, ما کانا حاضر قرآن من دون اللہ. یاد رکھو ایک بات, یہ دیکھیے میں تقریر میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کچھ تشنگی تھی, مجھے تشنگی تھی, مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنی تھی, مگر مجھے تشنگی تھی کل کی تقریر کے تعلق سے. تو میں نے اس کو اپنے پیش نظر رکھا ہے اور آپ کی خدمت میں معروضات اپنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے قرآن نے کیا کہا یا قرآن کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھو یہ قرآن کو سمجھو, یہ قرآن ہے کیا؟ یہ قرآن کے تعلق سے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افترا ہے, یہ جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو لانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لا رہا ہے, مگر ایسا حقیقت میں ہو نہیں رہا. یعنی یہ تصورات عمومی ہیں جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے. دیکھیے قرآن کا مسئلہ دیکھیے کیا, قرآن کو اپنی بات بھی کرنی ہے اور قرآن کے امت کی گفتگو بھی کرنی ہے. دونوں باتیں قرآن میں ایک وقت میں موجود ہیں اور دونوں باتیں کرتے ہوئے قرآن مجید سے تکلف سے کام نہیں لیتا. کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے جو آبجیکشن ہیں ان کو وہ کم کر کے یا کسی صورت اس کو اس کی انٹینسٹی یا اس کی شدت کو کم کر کے بیان کرتا ہے, نہیں, اس کا بھی ایکسٹریم بیان کرتا ہے. اگر نہ بھی سوچتے ہو تو تمہاری فطرت یہ سوچ رہی ہے, فقط یہ نہیں ہے زبان سے تم نے کہا نہیں. اور پھر یہ کیا 11 ہجری, نہیں, زمانہ بڑھے گا نا, آگے جدید ہوگا نا, ہر قدیم کو پیچھے چھوڑتے جائیں گے نا. جس دن میں رہیں گے اس دن کو جدید کہیں گے, جس دن کو گزار دیں گے اس کو خود قدیم کہیں گے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے انسان کا, جس کو گزارا اس کو خود قدیم کہہ دیا, اور جس میں زندہ ہے اس کو جدید کر دیا. اب یہ نہیں معلوم کہ آنے والے کل کو کیا کہتے ہیں. شارے کے قدیم تو کہنے سے رہے, تو ناداد جدید کیا ہو سکتا ہے, مجھے اس کی اصطلاح نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. لیکن انسان دیکھیے کیسا بے صبر ہے, امپیشنٹ, کہ جس زندگی کو گزار رہا ہے پوری زندگی کو جدید نہیں کہتا, اپنی ہی زندگی کے گزشتہ سالوں کو جو گزار چکا ہو کہتا ہے قدیم, اور جس میں زندہ ہے اس کو جدید. وہ جدید کیسے جدید؟ فقط اس لیے کہ وہ اس میں سانس لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موجود, لفظ موجود سے اس نے جدید کو کارف کیا, یعنی اپنی ہستی کے وجود کو سامنے رکھ کر یہ کہا یہ جدید دور ہے. اور بے اختیار کہا کہ ہم جدید دور میں, قرآن نے کہا جہاں تک تم سوچ سکتے ہو سوچو, ہم تمہیں بتا رہے ہیں, ہم تمہیں بتلا رہے ہیں, ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ قرآن کیا ہے, یہ قرآن کا اصطلاح ہے, یہ قرآن تو فور ڈاکومنٹ ہے, انگریزی میں اس کی اصطلاح ہے, انگریزی کا کامنٹری, انگریزی کا ترجمہ پڑھنے والے حضرات اس لفظ اصطلاح کو جب ایک مرتبہ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں جو لفظ ملے گا وہ لے گا فورجڈ. اب فورجری کیا ہے مجھے نہیں معلوم, نہ مجھے بتانا ہے یہاں پہ کہ فورجری کہتے کس کو ہیں, لیکن زبان اتنی لمیٹڈ ہے انگریزی, میں یہ تو پریشان ہوتا ہوں, اتنی لمیٹڈ زبان ہے کہ جس میں آپ نے لفظ اصطلاح کو جب بیان کرنے کی کوشش کی تو آپ کے پاس کوئی دوسرا لفظ آپ کو نہ مل سکا, تو آپ نے کہہ دیا فورج. اب میں پریشان کیا ہوتا ہوں, سنیے, میری نظر میں 18 برس کا ایک لڑکا ہے اور وہ اگر کس لفظ کو ایک کسی ڈیلی نیوز پیپر میں پڑھ رہا ہو کسی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں, اور وہاں فورجری اور فورج کی گفتگو آ گئی, اور مان اس کو یہ قرآن کی یہ آیت کھول کے رکھ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ چارج لگاتے تھے کہ یہ فورج ہے, تو کیا دونوں معاملات کی شدت یکساں ہوگی؟ دونوں معاملات کے تعلق سے تصور یکساں ہوگا؟ یہ زبان کی مجبوری ہے. اس پر سارے علماء کا متفقہ نظریہ کہ قرآن کا ترجمہ ہی ممکن نہیں ہے, تفسیر تو بہت دور کی بات, اس کا ترجمہ ہی ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے مولانا فرمان علی نے اپنے دیباچے میں قرآن کے تعلق سے پورا مقدمہ ان کا ہے, اس میں سب سے اہم بات جھانا کے 1326 ہجری میں انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے, یعنی آج سے اب دیکھیے 104 برس پہلے کی بات ہوگی کہ مولانا فرمان علی نے اس ترجمے کا آغاز کیا. اس میں لکھتے یہ ہیں اور فرماتے یہ ہیں اور تاکید یہ کر رہے ہیں اور تنبیہ یہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو اس وقت کے کہ دیکھو انگریزی کی طرف, بات یہ نہیں ہے کہ ان کو پرخاش انگریزی سے اور میں اس کا فالوور, اس پوری تھاٹ کا فالوور ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, نہیں, کوئی پرخاش نہیں ہے, ہماری کوئی انگریزی سے دشمنی نہیں ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی ابھی کیوں پرفیکٹ ہے. بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں, اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انگریزی کو پرفیکٹ کر دیا گیا ہے, بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے مگر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, انگریزی پرفیکٹ نہیں ہے اور چاہے کہ یہ پرفیکٹ کسی سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی نہیں, قرآن کی تفہیم کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے, قرآن کو سمجھنے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے, قرآن کے مضامین کو جاننے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے, تو مولانا فرمان علی نے کہا کہ خواہش میری یہ ہے, یہ ترجمہ میں نہ کرتا اگر امت اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتی کہ ہم عربی پڑھیں گے. یہ مولانا فرمان علی کی تمناؤں میں ایک تمنا ہے. یہ دیکھیے ترجمہ کس حسرت کے ساتھ وہ کر رہا ہے, کرنے والا کیا یاس ہے اور کیا اس کو ایک تمنا ہے, کیا خواہش ہے اس کی کہ ترجمہ کیفیتوں و حالت مجبوری کر رہا ہوں, اس لیے کہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے اذہان منتشر ہوتے جا رہے ہیں. 125 برس پہلے ترجمہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ 104 برس کے بعد کیا حالت ہوگی, کیا آپ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بہتری آئی, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ غلط کہہ رہے تھے؟ اللہ کا بندہ ترجمہ کرنے چلا ہے, سارے پرفیکٹ نہیں ہے خود, اس کے باوجود اس کی نگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ آگے چل کر میں یہ, صرف اس لیے کہ کہیں اذہان منتشر نہ ہو جائیں, کہیں اذہان بھٹک نہ جائیں, کہیں کوئی غیر معیاری ترجمہ ان کے درمیان نہ آ جائے, لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کو کم از کم ترین معانی دے سکوں, اور نہ صرف یہ کہ معانی دے سکوں بلکہ وہ ترجمہ کہ جو کسی صورت قابل ہو کہ قرآن کا ترجمہ کہلایا جا سکے. لفظوں کی بندش ضروری نہیں ہے کہ اسے قابلیت بھی دے دے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بڑی مشکل بات ہے, بڑی مشکل بات ہے. عجیب اسلوب ہے, عجیب سرد انشا پردازی ہے. ادب کے تعلق سے سب بیٹھے ہیں یہاں پہ جاننے والے بہترین, کچھ سے زیادہ جانتے ہیں, مگر وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ انتہائی محرومی اور مجبوری کے عالم میں یہ ترجمہ دے رہا ہوں. تو وہ ترجمہ دینے والا جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجبوری میں, تو انگریزی ترجمہ نگار نے اس طرح کے لفظ کو فورسڈ کہہ دیا اور یہ کہا کہ یہ فورسڈ ہے. اب جب پروفٹ کی بات آتی ہے, سرکار رسالت ناب کی بات آتی ہے, تو فورسڈ بات کا لفظ ہے, اس سے پہلے آئے گا کانسیپٹ فورجری کا, فورجری کا کانسیپٹ آئے گا. تو مجھے نہیں معلوم کہ آج کا معلم, آج کا مدرس, آج کا استاد کس طرح سے انگریزی میں ان اصطلاحات کو واضح کرتے ہوئے, ایک مرتبہ جب قرآن یہ کہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کچھ نہیں ہے بلکہ ایک فورج ڈاکومنٹ ہے, جس کو ہمارے پاس خود مولانا فرمان علی نے اس طرح یعنی یک طرح کو انہوں نے ترجمے میں اس طرح کر دیا. اور احسان ہے اردو زبان کا کہ اگر آج جا کے فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو لفظ اس طرح کے معنی نظر آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ اب وہ ذمہ دار کون ہوا, وہ کہ جس نے لغت کو مرتب کیا کہ ایسا شایع نشان لفظ بٹھا دے اس اطلاع کے سامنے, کہ نتیجے میں پھر جب آپ اگر بیک ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کسی صورت بھی شرمسار نہ ہوں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اس اطلاع, اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہے, مگر قرآن کو اب دیکھیے, قرآن کو کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا سوا اللہ کے. یہ میں نے آپ کو ظاہرے کی آیت آپ کی خدمت پڑھی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کو کوئی اور پیش ہی نہیں کر سکتا سوا اللہ کے. اور پھر قرآن ہے کیا؟ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین. یہ قرآن مجید کی جہاں تک آیت جا کے ختم ہوئی, سمجھو تو صحیح. تم کہہ رہے ہو کہ یہ اس طرح ہے, تم کہہ رہے ہو کہ اس کو کہیں سے اٹھایا گیا ہے, تم یہ کہہ رہے ہو یہ لکھت ڈاکومنٹ ہے, تم یہ کہہ رہے ہو یہ فورج ڈاکومنٹ ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہیں سے کسی نے اس کی مدد کی ہے, اساطیر الاولین میں مدد کرنے والے ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کو کوئی پیدا مخلوق ہے اللہ کی کوئی کر ہی نہیں سکتا, کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا سوا اس کی ذات کے. اور اس میں ذرا سی بات کو پیش نظر رکھو, وہ یہ کہ یہ کتاب ہے کیا؟ یہ کتاب آج کی ہے تم سمجھ رہے ہو؟ نہیں, یہ کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے جو کہ اس سے قبل گزرا, اور یہ کتاب ہے جو آپ کو ایک مطلب تشریح کی منزل پر لاتی ہے جو کچھ اس میں موجود ہے. یعنی تمہارے پاس جو گزشتگان سے وہ صحت پہنچے, اگر وہ توریت تم تک پہنچی ہو, اگر وہ زبور تم تک پہنچی ہو, اگر وہ انجیل مقدس تم تک پہنچی ہو, سب کو باقاعدگی کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کنفرم کرتا ہے. کنفرم لفظ کنفرمیشن ہے, اور تفصیل کا ترجمہ ایکسپلینیشن ہے. تو قرآن کے دو کام ہے. پہلی چیز وہ یہ کہ ما قبل کو کنفرم کرتا ہے, ما بعد کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ قرآن ہے, اس کو سمجھو. اور چونکہ یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہیں, لہذا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کہیں اور سے نہیں آیا, آیا تو رب العالمین, عالمین سے, رب کی طرف سے. اب دیکھ رہے ہیں قرآن اپنا مقدمہ خود بناتا ہے. قرآن کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, علی ابن ابراہیم قمی سے لے کے مودودی تک کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو, کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو. قرآن سیلف ایکسپلینیٹری ہے, قرآن خود بتاتا ہے, قرآن خود بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہے ہم بتائیں گے. تمہارا دماغ بہت چلتا ہے نا, تمہاری عقل بہت چلتی ہے نا, تم بہت دانا اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا, تم بڑے نظریات لے کے آتے ہو, اس کے بڑے مقدمات قائم کرتے ہو نا, تو ہم کو بھی تو سنو کہ ہم کیا مقدمہ لائے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم کہہ رہے ہو یہ اس طرح پر مبنی ڈاکومنٹ ہے,
یہ افترا پہ مبنی نہیں ہو سکتا. گزشتگان کی خبر دے رہا ہے, آئندگان کے بارے میں مطلع کر رہا ہے, دونوں باتیں, دونوں بات. اور یہ کوئی کتاب نہ کر سکی. دیکھیے, تورات کو معجزہ نہیں کہا ہے, زبور کو معجزہ نہیں کہا ہے, انجیل کو معجزہ نہیں کہا ہے. امام حسن نے 104 صحفائے آسمانی کا تذکرہ کیا, کسی کو معجزہ نہیں کہا. کہا تو کہا قرآن مجید کو. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعزاز ہے کہ آخری دور میں آخری شریعت کا لانے والا آخری پیغمبر آخری کتاب کے ساتھ آ رہا ہے. تو زمانے کے لیے نہیں آ رہا ہے, جا رہا ہے ہجری تک کے لیے. وہ انفینٹی, وہ انفینٹی جسے عدد الآباد کہا گیا, اس تک کے لیے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط 11 ہجری تک کے موضوعات کو کور نہیں کرے گا. آج ریفریش تھنکنگ کیوں ہوتی ہے قرآن کے 34-34 ہجری میں؟ فقط اس لیے کہ وہ آپ کو ٹچ کر رہا ہے, آپ کے معاملات سے مس کر رہا ہے, آپ کے احساسات کو درد کر رہا ہے, آپ کے معقولات کو محسوس کر رہا ہے. یہ قرآن ہے, اور قیامت تک جانے والا قرآن ہے, اس دور میں رکنے والا قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھاری ذمہ داری قرآن پر ہے کہ جو خود اس نے اٹھائی ہے, کہ کوئی اور فصول ہر انسانی کو مطمئن نہیں کر سکتا سوائے قرآن کے, سوائے قرآن کے. اور ہر دور میں قرآن ایک ہی آیت ہے, مگر کیفیت یہ ہے کہ معنی بدل بدل کے, یعنی محسوس یہ کر رہے ہیں. ابھی اس پھول کی خوشبو کو سن رہا تھا, وہی آیت ہے دوسرے پھول کی خوشبو دے رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسا ممکن ہے کہ بتدریج ارتقاء عقل ممکن ہے اور ہو رہا ہے, لہذا انسان اس عقل کے معراج پر قرآن کو دیکھ رہا ہے. ہر عقل اپنے مقام پر قرآن سے درک کر رہی ہے, قرآنی فکر سے استنباط کر رہی ہے. وہ کہہ رہے دیکھو بس ذہن نشین کرو, یہ قرآن کا کام ہے, افترا نہیں ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن تصدیق گزشتگان کی, گزشتہ کتابوں کی, اور یہ قرآن تفصیل الکتاب, یہ لفظ ہے قرآن کا. اردو میں یہی دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, کتاب بھی اور تفصیل بھی. اس تفصیل کو ظاہر ہے کہ بیان کرنے والوں نے کہا, یہ ایکسپلینیشن کا نوٹ ہے جو کیری کر رہا ہے قرآن. ایکسپلینیشن, کنفرمیشن بھی, ایکسپلینیشن بھی. اور پھر جب یہ دونوں باتیں ہوں تو اب یاد رکھنا, یاد رکھنا, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے, لا ریب فی ہے. کیوں؟ یہ عالمین کے رب کی طرف سے ہے. اب اس کے بعد کہا ہم یقولون افترا ہے, کیا تم نے پھر کہا کہ وہ افترا اس نے کیا؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کہیں سے بنا کے لے آیا؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ کہیں اور سے اس نے پروڈیوس کر دیا؟ کل کہہ دو ان سے عربی, فاتو میں سورت مثل ہی ود ہو من استطاع تم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اب تمہاری اگر سمجھ میں بات نہیں آتی تو سنو ہماری بات کو, غور سے سنو. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ افترا پہ مبنی ہے کلام, تو پہلی بات تو یہ کہ تم بہتان باندھ رہے ہو. اور تم اگر بہتان باندھ رہے ہو تو اب ہم تمہیں ایسے آسانی سے جانے نہیں دیں گے. اب ہم تمہیں چیلنج کریں گے. تم ہمیں کیا چیلنج کرو گے؟ ہم تمہیں چیلنج کریں گے, تم پہ رہنے والے ہو نا قیامت تک. قرآن کا ایک ہی مرتبہ آیا, قرآن کو تو بار بار نہیں آنا ہے, قرآن کو تو اپنے موضوعات تبدیل نہیں کرنے ہیں, قرآن کو تو اپنی فکر میں کوئی تغیر نہیں لانا ہے. قرآن ایک ہے, قیامت تک یہی قرآن ہے. مگر ہم یہ باقی رہنے والے کلام میں باقی رہنے والا چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو, یاد رکھو, اگر تم یہ بہتان باندھ رہے ہو ہمارے حبیب پر, تو پھر اب ہم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ ایک سورہ اس کی مثل ہے, ایک سورہ. ود ہو من استطاع تم من دون اللہ, اور بلاؤ ان کو کہ جن پر تم بھروسہ کرتے ہو. مگر یاد رکھنا, وہ من دون اللہ ہوں, وہ غیر خدا ہوں. خدا تمہاری اس کام میں مدد کرنے والا نہیں ہے. کھل کے کہہ دیا, دیکھیے کھل کے کہہ دیا, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اس میں کوئی سلی ایسا نہیں ہوگا کہ یا اللہ میری مدد کر اور سورہ لکھنا شروع کرتا ہوں. نہیں, یہ کیفیت نہیں ہے. من دون اللہ خد ہو من استطاعت, تم سمجھ رہے ہو نا, بڑی استطاعت ہے, بڑی عقل ہے, بڑی ان کے پاس ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے, بڑے ادب و ادبیات کے ماہر ہیں. بلاؤ جس کو چاہتے ہو بلاؤ, اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک سورہ لے آؤ, ایک سورہ. بس یاد رکھنا اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا ہے؟ ان کن تم صادقین,
یہ لفظ ہے, احسان ہے قرآن مجید کا کہ کوئی اس میں درمیان میں گرے لائن نہیں ہے, انتہائی ایکسٹریم دونوں صورتیں ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کل سن چکے ہیں آپ, اور پھر ظاہر ہے ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر آؤ ایسی کوشش کر کے دیکھو, ایک سورہ تو بنا کے دیکھو.
بل کذبوا,
اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جذبات میں کچھ کہہ گئے ہوں گے, اصل میں یہ کیا ہو, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں.
کیوں؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ,
اصل میں جھوٹ کیا ہے ان کا, یہ جو بنیاد بنا رہے ہیں نا شک کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ ہے, یہ ہے تعطل قرآن, جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. یہ شک شک شک, یہ لفظ ریب ریب ریب, یہ سب باتیں ہیں. یہ روٹ کاز کو بتا دیا کہ دیکھو ہم کون ہیں, ہم کو سمجھو, اب ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کون. تم نے ہم کو پہچانا, اب ان کو بھی پہچانو, دونوں باتوں کو ہم دیکھیں گے, دونوں باتوں کو ہم کور کریں گے. تو یاد رکھو, یہ جھوٹ بولتے ہیں,
نہ یہ سورہ بنا کے لا سکتے ہیں, نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شک کرتے ہیں. نہیں, حقیقت میں امر کیا, حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا علم قرآنی علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے.
یہ سورہ یونس ہے عزیزو, یہ سورہ یونس ہے, یہ زبان میری نہیں ہے, یہ سورہ یونس ہے. سمجھیں تو, غور تو کریں, تفکر سے تو کام لیں, یہ کیا ہے, یہ ریب کیا ہے, اس کی اصل کو تو سمجھو. قرآن اسلام اصل کی طرف لے جاتا ہے, اصل جو ام الکتاب کی طرف لے جائے, کیا وہ ام القواعد کی طرف نہیں لے جائے گا؟ لے جائے, لے جائے گا. اور ایک مرتبہ کا دیکھو, یاد رکھو, پہلی بات یہ ہے
کہ یہ کون ہے, کہ یہ وہ ہیں جو جن کا علم اتنا محدود ہے کہ یہ علوم قرآنی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے, لہذا جھوٹ. اور پھر ماں لم یا تو ہم کامل ہوں,
دوسری صورت جو شک 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 کی گفتگو چل رہی ہے نا, اس کو سمجھ لو. پہلی بات تو یہ کہ ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا قرآن کا, دوسری بات یہ کہ ان تک قرآن کی آیتوں کی تعلیم بھی نہیں پہنچتی صحیح طرح سے.
یہ دو مختلف صورتیں ہیں, دو مختلف باتیں ہیں. ماں لم یا تو ہم یا تم تعلیم ہوں, یہ قرآن ہے نہ جس کا یہ احاطہ کر سکتے ہیں, یہ قرآن ہے کہ جس کی تعلیم ان تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنزیل کے منکر اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی عقلیں قاصر ہے پیغام کو پہچاننے سے, منکر اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ تعلیم کی منزل پر حق کو طلب نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے, حق کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ حق سے ہدایت اس کو دینا چاہتے ہیں جو خود ابھی ہدایت چاہتا ہے تو کسی کو کرے. تو وہاں کر بھی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دو باتوں کو ذہن نشین کرو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کرنے والی امت, کم از کم اس کے روٹ کاز کو تو سمجھے کہ شک ہوتا کیوں ہے. شک اس لیے ہوتا ہے کہ جب علم نہیں ہوتا شک ہوتا ہے, جب تعلیم پر نظر نہیں ہوتی تو شک ہوتا. یہ ہے کل. اب آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ اب اس کے بعد اگر کوئی مفسر غلط تعویل کرے تو عذرو قرآن وہ تشکیک میں مبتلا ہے, وہ شک میں مبتلا ہے, وہ ریب کی منزل پر. دیکھیے میں انتہائی لاجیکل اپنی گفتگو میں آگے بڑھ رہا ہوں, اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں کہا کی بات کہاں آ گئی. نہیں, انتہائی منطقی اپروچ ہے. قرآن کو کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے, ہمیں سمجھنا ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے مجھے اس لاجک کا سہارا لینا ہے. لاجک میں بھی فالسی ممکن ہے, فلسفہ پڑھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. لیکن یہ عجیب بات یہ ہے کہ اب اگر کوئی آگے بڑھ کر مفسر یہ کہے کہ اس آیت کی یہ تعلیم نہیں ہے, اس آیت کا یہ شامل نزول نہیں ہے, تو یہ نہ سمجھیے, یہ نہ سمجھیے کہ فکر کی غلطی ہے, سمجھیے کہ شک ہے اس کو قرآن میں.
یہ اس مسئلے کو اگر میں آج کسی صورت کہہ کر سکا تو شاید شاید اس میں ہم سب کی نجات ہے. حق کی گفتگو ہو رہی ہے, حق کے بدون گفتگو نہیں ہوتی. یہ زن تخمین و قیاس و گمان کو اپنی گفتگو نہیں کر رہا ہوں,
یہ حق پر مبنی گفتگو ہے. دیکھو کہیں کوئی اب اگر تعلیم نہیں کر پا رہا ہے, تنظیم تو ہو چکی نا, اب اگر تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے تو تفسیر قرآن میں اگر مباحثے کے وقت نام لینے سے گریز کر رہا ہے تو خدا کی قسم معلومات میں کمی نہیں, قرآن میں چھٹ ہے. عزیزم یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ خدا کے لیے امکانی تعریف نہیں کر رہا ہوں, یہ امکانی تعریف نہیں کر رہا ہوں. قرآن کو ممکنات سے کام نہیں ہے, قرآن امکانی زندگی نہیں جی رہا ہے. قرآن کے پاس امکانات اور حوادث پر مبنی گفتگو نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھیے, اس نے نام نہیں لیے, اس نے ان پانچ نفوس کے نام نہیں لیے. میں مطمئن ہو گیا کس بات پر کہ انکم کا نہیں, مجھے تو اطمینان یہ ہے کہ قرآن کو اتنا بڑا شک. وہ کہہ رہا ہے کہ یا وجہ کیا ہے, یا تو ان کا علم قرآنی علوم کا احاطہ نہیں کر پا رہا ہے, یا تعلیم سے بے خبر ہے. تعلیم سے بے خبر ہے, نصارا نجران کو معلوم ہے کہ آنے والے کون ہوں گے. نجران سے چلے ہیں یہ کیسر کے برحق رسول ہے. عاقب کے بھائی نے عاقب سے پوچھا تو جاسور ہے, اور کہا کہ یہ زمینیں بھی تو لینی ہے نا, یہ ملکیت بھی تو ہے, اس کو کیسے چھوڑ دیں. اگر حق کی بات کرتے ہیں تو زمینوں سے ایک مرتبہ آپ کو عہدہ بڑا ہونا ہوگا, چھوڑ نہیں پڑیں گی یہ زمینیں, یہ ملکیت, یہ جائیداد. دو آسن لیں. اہل بیت کے قافلے میں شامل ہونا ہوگا تو ان زمینوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی, اور اگر ان کے قافلے سے دور رہنا ہے تو زمینیں ہی زمینیں ہیں, او وہ قبرستان کی, لیکن زمین ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا یہ کیا, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے کہ 1361 ہجری میں انہوں نے آغاز کیا ہے تفسیر قرآن کا, اور یہ کہہ کر کے میں اولاد سید 14 میں ہوں. فون مودودی اس سال کا انتقاد کیا انہوں نے کہ 1300 برس گزرے واقعہ کربلا کو, اور چاہے کربلا کا تذکرہ مباحلہ میں نہ ہو. یہ حق ہے, یہ حق ہے کہ بخشش ہے. ہم فتوے تو نہیں لگاتے. ہمیں کیا فروخت, ہمیں کیا دلچسپی, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, مگر میں صرف یہ کر رہا ہوں, انسان پہچانا گیا. سمجھے آپ کہ انسان پہچانا گیا, اور قرآن پہچانواتا ہے انسانوں. اسی لیے کہا اگر آنکھیں رکھتے ہو اکثر عبرت لو, آنکھیں ہیں نا تمہاری, ہم نے پہچنوا دیا, اس کا مسئلہ بتا دیا, نام کیوں نہیں لیا اس نے ان نفوس کے. علم محدود تھا, تعویل سے بے خبر تھا. علم بھی محدود, تعویل سے بے خبر. پانچ نفوس کا تذکرہ نہیں کیا آئے مباحلہ کو, پانچ سطروں میں طے کر دی, اور یہ کہہ دیا کہ بس اس سے تو مراد یہی ہے کہ یہ مباحلہ تھا, اور نصارہ نجران نے جزیہ دینا قبول کیا. گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جزیہ دینا قبول کیا, اور یہ کہہ دیا کہ بس اب ہم تو کچھ لے دے کے رخصت ہونے پر آمادہ ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں, اٹھا کے دیکھیے. امیر المومنین کو سفارشی کے طور پر نامزدگی کیا گیا, کہا کہ محمد کسی کی سفارش نہیں ٹالتے. اور وہ کون, کسی سے مراد کیا ہے یہاں پہ, وہ علی ہے. یہاں پہ بھی ذرا سا ہمارے مسلمان مفکرین اور ہمارے مورخین نے ذرا سی ایک وکالت کا کام لیا, اور اس وکالت کا کیا تذکرہ کروں, مگر ظاہر ہے کہ تاریخ کو لکھنے والوں نے کہا کہ نصارہ نجران نے بے اختیار امیر المومنین کو اپروچ کر کے کہا کہ ہمیں اس عذاب سے کسی طرح سے اگر ہمیں بچا لو, جہاں خلاصی اگر ہماری ہو جائے, کیونکہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ لکہ ابر جو آ رہے ہیں وہ شیعہ ہیں, اور وہ نشان ہیں عذاب الہی کا. ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ آسمان روشن ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ لکہ ابر ایک خاص پیٹرن میں آ رہے ہیں. ہماری انجیل میں اس کا تذکرہ ہے, ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ابر کے آنے کی صورت کیا ہوتی ہے.
ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے پرندے زمینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پروں کو پھیلا کر، یہ عذاب کی نشانی ہے. تو اب سفارش کس کو کرنی ہے؟ نبا عظیم کو، ہے نا؟ کبھی تو دنیا کہہ رہی ہے قیامت، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت، کس قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ؟ کس قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ لانے والے نصارہ نگران کہہ رہے ہیں یہی لا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لا سکتا، یہی لا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لا سکتا. اور تہذیب یہ کہ ایک مرتبہ سفارش ہی بنایا، اور سفارش ہی بنایا تو پھر ایسا بنایا کہ بے اختیار امیر المومنین گئے اور کہا کہ جزیہ دینا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ. کہا اچھا، ظاہر ہے، ظاہر ہے کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، کوئی اور تو نہیں ہے، کوئی جابر اور کوئی مستبد تو نہیں ہے. اور پھر جس کو لے کے آئے سفارش ہی بنا کر، جس کو لے کے آئے، کوئی ایسا ویسا ہوتا تو دو مرتبہ سوچتے. مگر امیر المومنین نے اپنے کسی قدرے میں کہا ہے لا وجد لی کذبتن فی قول، کبھی بھی پیغمبر اکرم نے کسی بھی میرے عمر کے حصے میں میری کسی میرے کسی قول میں کذب کا شائبہ نہیں پایا ہے. ولا قتلتن فی فعل، اور کسی میرے فعل میں عمل میں لغزش نہیں پائی ہے. یہ لانے والا کون ہے؟ یہ سفارشی کون ہے جس کا قول فعل سے جدا نہیں، فعل قول سے جدا نہیں؟ یہ ہے سفارش. اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک تذکرہ آج وہ مومن مجھے نظر نہیں آتے. کل انہوں نے کہا کہ آپ حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیجئے، اب نہ سن سکے. میں صرف اگر یہیں سے اس گفتگو کو لے کر آپ سے یہ کہوں کہ میرے پاس ظاہر ہے مجھے معلوم ہے کہ قافلہ کہاں جا رہا ہے. جس ترتیب سے میں مسائل کو لے کے چل رہا ہوں، اس قافلے کو کوفے کا سفر اختیار کرنا ہے، کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن درمیان میں ایک تذکرہ کر رہا ہوں اور غیر مربوط تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. جب میں نے حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا تو بے اختیار سفارش کی ہے جناب زینب نے، اور یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی محب، آپ کا کوئی ناصر پر حبیب ابن مظاہر یاد دلایا ہے جناب زینب کہ بھائی خط لکھو، خط لکھو. تو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے. حبیب ابن مظاہر کے تعلق سے ظاہر کے کوفے میں زندگی گزار رہے ہیں. جس وقت یہ نامہ ارسال کیا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں نصف النہار وقت ہے اور کیفیت یہ کہ پہلا لقمہ اٹھانا چاہتے ہیں غذا. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا. دروازہ کھلا تو کسی نے کہا قاصد آیا ہے. بیٹے نے کہا بابا قاصد آیا، پیغام لا رہا ہے. ایک مرتبہ نوالے کو رکھا، بلند ہوئے، قاصد کے پاس گئے، نامے کو لیا، سر سے لگا نامے کو لگا لیا. زوجہ پیچھے تھی، کہا نامے کو دیکھے بغیر سر سے لگا لیا، نامے کو کھولے بغیر سر سے لگا لیا. کہا کس کی بات کرتی ہے، کیا بات کرتی ہے؟ ارے میرے مولا کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے نامہ، بت کہاں پہنچا رہا ہے؟ ایک مرتبہ فت کے متن کو پڑھا تو ظاہر ہے کہ بچپن کے حبیب، بچپن کے رفیق کو سلام کیا ہے حسین ابن علی، اور کہا اگر ممکن ہو سکے تو ہماری نصرت کے لیے پہنچو. کچھ دیر کے لیے ایک توقف تھا. بے اختیار زوجہ نے کہا کیا بات ہے جو تمہیں روکے ہوئے ہے؟ کہا تیری فکر کرتا ہوں. کہا وائے ہو تجھ پر حبیب کہ تیرا مولا تو تنہا اور تو میری فکر کرتا ہے، تو اگر نہیں جاتا تو میں جاتی ہوں مولا کی نصرت کے لیے. ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہا بس امتحان خاص تھا، ارادہ یہی تھا کہ کسی طرح تیرا امتحان لیا جائے، تو امتحان میں کامیاب. ایک مرتبہ غلام کو کہا کہ دیکھو سواد کوفہ پہ سواری کو رکھنا، ہم کسی وقت رات گئے آئیں گے. رات کا وقت تھا، آنے میں تاخیر ہوئی. بے اختیار غلام کو پایا ہے گفتگو کرتے ہوئے اس سواری سے جس پر کے حبیب کو سوار ہونا ہے، اور غلام یہ کہتا ہے دیکھ کچھ دیر میں اگر آقا نہیں آتے تو میں اس پر بیٹھ کے چلا جاؤں. نصرت حسین میں کیسے کیسے جذبے ہیں، کیسے کیسے وعدے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو نصرت حسینی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ حبیب ابن مظاہر آئے. خدا حافظ کہا غلام کو اور کہا کہ آج سے تجھے آزاد کیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جب پابند کرنے کا وقت آیا اس وقت آزاد کیا. خود مولا کی خدمت میں جاتے ہو، مجھے آزاد کر کے جاتے ہو، اب تو وقت تھا کہ مجھے ساتھ لے کے چلتے. کہا چلو. بیٹے کو کہا ماں کا خیال رکھنا. حبیب گئے قصہ مختصر حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچے. وہاں جناب زینب نے سنا، دیکھا، کنیز سے کہا ہمارا سلام پہنچاؤ. تماشے مارے ہیں حبیب ابن مظاہر نے کہ شہزادی اور مجھے سلام.
یہ شہزادی ہے کون؟
زینب ہے، محمد کی بڑی نواسی ہے، اور حبیب کا سن 80 برس سے کم نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا شہزادی سے کہیں کہ ہم غلام ہیں، حاضر ہیں مولا کی نصرت کے لیے. حبیب گئے، حبیب واپس نہیں آئے. لاشا حبیب کو بیٹھ کے حسین ابن علی روئے، جہاں سر کاٹے گئے وہاں حبیب کا سر بھی کاٹا گیا. ایک مرتبہ حبیب کے سر کو لے جانے والا لے کر گیا، کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، قافلہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا. ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے قاسم نے دیکھا کہ اس کے باپ کا سر کوئی لے کر جا رہا ہے. بے اختیار دوستوں کو جمع کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے سر کو لے لوں، کیا میری مدد کرو گے؟ کہا بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے. ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالی، قاسم کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہا کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے بابا کے سر کو یہاں سے لے جائے. ارے میں زندہ ہوں، وارث زندہ ہے، سر کو لے کے جاؤں گا. کہا نہیں بیٹا، انعام معین کیا ہے ابن زیاد نے، سر کو قلم کیا. اور حبیب کا بیٹا یہ کہتا ہوا چلا سر کو لے کر، ارے جس کا والی ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جاتا. پیچھے پیچھے امام جین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سروں میں بیڑیاں، ہاتھ کو سر لے کے نہیں جاتے، کیا کرے؟
الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس خلیل تبسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، جو بے روزگار ہمیں روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. تعجیل فرما ظہور حجت ماتم حسین.